سورة الجاثیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے. کون ہے وہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے؟ لہذا یہ کتاب بھی حکمت بھری ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. جو مانے اس کو ہر جگہ نشان نظر آ جائیں گے اور اس سے وہ اور زیادہ ہدایت پاتا جائے گا، اور جو نہ ماننا چاہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی لا کے رکھ دیا جائے تو وہ نہیں مانے گا. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. اور شب و روز کے اختلاف میں، دن اور رات کی تبدیلی میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اور کس کی مانیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو. یعنی بعض لوگ، ان کے سامنے اگر قرآن کی کوئی آیت بھی رکھی جائے تو بھی وہ مانتے نہیں، کیونکہ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ان کے ذہن سے نہیں نکلتا، گویا انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی. بڑی بڑی جائیدادیں، پراپرٹیز، فائدے، کچھ فائدہ نہ دیں گے قیامت کے دن اگر اللہ ناراض ہوا. نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن کس کی مانتے ہیں؟ اپنے کچھ ایسے دوستوں کی، سرپرستوں کی، جن پر ان کا اعتماد زیادہ ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، عذاب عظیم ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کر سکو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. یعنی یہ اللہ کی عنایت ہے اور اسی نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ کسی کی اچھائی برائی دوسرے کے کام آنے والی نہیں، وہ اس کو خود ہی فائدہ دے گی۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، واپسی تو سب کی وہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا، یعنی دنیا کا سامان بھی اچھا دیا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا۔ کیوں؟ علم کے بعد بھی لوگ جھگڑتے ہیں؟ جی ہاں، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ہر ایک بڑا بننا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے، جھگڑے ہوتے بھی وہی ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد، اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے۔ کس کا؟ تقوی والوں کا۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ورحمة لقوم يوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور دنیا میں ان کو غلط کاموں کے باوجود کوئی فوراً نقصان نہیں پہنچتا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں اچھے برے سب ایک ہی جگہ ہیں، آگے بھی یہی کچھ ہوگا، وہاں بھی سب برابر میں ہی آ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اگر سب کو ایک ہی جگہ کرنا ہوتا تو یہ امتحان کیوں ہوتا؟ اب دیکھیں، ایک شخص ساری زندگی اپنے اوپر اخلاقی پابندیاں لگائے، ہر ایک کے حق کا خیال رکھے، غریبوں کی مدد کرے، ناجائز فائدے اور ناجائز لذتوں سے خود کو دور کرے کہ نہیں یہ حرام ہے، مجھے اس رستے سے نہیں کوئی فائدہ اٹھانا، حق کی خاطر سچ کی وجہ سے طرح طرح کے نقصان اٹھائے، لوگوں کی باتیں سنے، اور دوسری طرف وہ شخص جو ان میں سے کچھ بھی نہ کرے، اینڈ میں سب کو برابر کر دیا جائے، یہ تو کوئی عدل نہیں۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اس سے ایسی بے انصافی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کون ہے؟ یا الہ کون ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی پرستش پوجا کی جائے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو تو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا نہیں، اگر ہوتی تو قرآن آگے رکھ کے دیکھتے اس کو۔ اب پھر باقی کیا بچتا ہے؟ کس کے پیچھے چلیں؟ کبھی لوگوں کی باتوں پہ چل پڑتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں سے بھی اگر کچھ باتیں مرضی کے خلاف جائیں تو ان کو بھی نہیں لیتے۔ پھر باقی کون رہتا ہے؟ میں، مائی سیلف، آئی، می، میری مرضی، میرا طریقہ، میری سوچ، میری خواہش۔ پھر انسان بس اپنے آپ ہی کے گرد گھومتا ہے۔ تو فرمایا، تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا، یعنی خواہش نفس کو اعلیٰ مقام دیا ہوا زندگی میں؟ سوچتا بھی وہی ہے جسے خواہشات اس کی کہتی ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق سوچنا، اسی طرح خواہشات کی تکمیل میں سنی انسنی کر دینا، اللہ کی بات کو توجہ سے سننا ہی نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ آخر نفس کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، کچھ ہماری مرضی بھی ہونی چاہیے، یہ کہہ کے پھر اپنی منمانی شروع کر دینا۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، کہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کی اپنی ڈیزائرز ہوتی، کہ انسان صرف ان کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے. اور اگر آپ غور کریں، بہت غور سے یہ بات دیکھیں، جائزہ لیں، سمجھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کو اپنی ذات ہر دوسری ذات سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتا ہے انسان، لیکن جو ہی کوئی بات اس کی مرضی، اس کے مزاج، اس کی سوچ کے خلاف جاتی ہے تو فوراً ری ایکٹ کرتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے کہ ابھی تو آپ سے محبت کا دعویٰ ہو رہا تھا اور ابھی آپ نے اگر ایک بات کہی تو انسان برہم ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کو اپنی ذات زیادہ پیاری ہے آپ کی ذات سے. جب انسان کو کسی دوسرے سے اپنے سے بڑھ کر پیار ہوتا ہے تو پھر انسان ہر بات کو سہتا چلا جاتا ہے، سر اس بات کو کوئی بڑی اہمیت ہی نہیں دیتا. الہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ چیز جس سے یعنی کہ اپنے سے بڑھ کے چاہتا ہے نا، وہ الہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سے بڑھ کے چاہتے ہیں جب وہ ہم اس کو واقعی الہ مانتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انسان اپنی جان بھی دینے کو خوشی اور سعادت سمجھتا ہے کہ میں جان بھی دے دوں. اب لیلا مجنو کی کہانی ہے کہ جب مجنو نے لیلا کو پروپوز کیا تو بہت سے اور لوگ بھی مجنو کے بھیس میں لیلا کے پاس آ گئے. تو اب لیلا کی جو خادمہ تھی اس نے کہا جی فلاں آیا. اس نے کہا کہ اچھا، لیلا کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے مجھے دے دو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گی. تو وہ وہاں سے ہی پلٹ گیا، دوسرا آیا، اس کو بھی، سب کو. تو جو اصل مجنون تھا جب وہ آیا اور اسے ہی مطالبہ کیا، اس نے کہا ایک ٹکڑا تو کیا، سارا سب کچھ بھی مار ڈالو تو تب بھی میں اس کے لیے تیار ہوں. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی محبت میں سچا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوٹی سی بات تو کیا ہر چیز کو اگنور کر سکتا ہے. ورنہ اگر اپنی ذات زیادہ پیاری ہوتی ہے دوسرے کی ذات سے تو پھر اس میں انسان اپنے آپ کو نمبر ون رکھتا ہے، باقی سب کو سیکنڈری رکھتا ہے. ہاں یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو تو کیا معاملہ کرتا ہے؟ صرف اس وقت تک اللہ کی بات مانتا ہے جب تک وہ اس کی خواہشات کے خلاف نہیں جاتی. جہاں اس کی مرضی کے خلاف بات آئی وہیں بس وہ پھر اپنی مرضی چلتی اور اللہ کی بات پیچھے. اسی طرح رسول کی بات بھی وہ بھی اس حد تک لیتا ہے جب تک اپنی کنوینئنس ہو، جب وہ نہ رہے تو بات بھی چھوڑ دی. یہی معاملہ عام انسانوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. علم ہوتے ہوئے ایسا شخص گمراہی میں چلا جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے سکالرز، بڑے بڑے نیک لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں نا، جائزہ لیں کہ ان سے وہ غلطی کیوں ہوئی، تو آپ یقین کریں ون واحد ریزن ہوگی خواہش نفس، دل کی چاہت. انسان پھسلتا ہی وہی ہے جہاں وہ خدا کی بات بھول کر دل کی باتوں پہ آ جاتا ہے. دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان. تو بات یہ ہے کہ علم انسان کو نہیں بچاتا. علم روشنی ہے بس. اب مثلا ٹارچ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو یہ تو دکھائے گی کہ یہاں گڑا ہے، یہاں کیا چیز ہے، فائدے کی ہے، نقصان کی، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو اس گڑے میں گرنے سے آپ کے پاؤں کو پکڑ لے. تو اسی طرح جس شخص کے پاس بھی جتنا بھی نالج ہو، جو کچھ بھی وہ جانتا ہو، وہ بس اس کو روشنی ہے جو دکھا رہی ہے ٹھیک کیا اور غلط کیا. جاننے بوجھنے کے باوجود جب انسان پھر اس میں سے غلط ہی جگہ پہ قدم رکھتا ہے تو پھر انسان لازمی گرتا ہے. ڈزنٹ میٹر اس نے کتنی کتابیں رٹ رکھی ہوں. تو اس میں ہم سب کے ڈرنے کی ضرورت ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے معصوم ہیں اور ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں یا خامی نہیں، ہم گناہ نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان استغفار ہی کی کثرت کرتا رہے. اور پھر جب انسان علم کے ساتھ بھٹکتا تو وہ بھٹکنا بہت خطرناک بھٹکنا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے ختم اعلی سمی ہی، کانوں پہ بھی بوجھ آ جاتا ہے، سٹمپ لگ جاتی، وقلبی ہی، دل بھی سیل کر دیا جاتا ہے، جعل علی بصری غشاوہ، آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آنکھ پہ بھی پٹی لگ گئی، کان میں ڈاٹ پڑ گئے، دل سیل ہو گیا، بات ختم. کیا زندگی ہے پھر! اور ویسے بہت بڑی ڈگری ہے پاس، وہ دنیا میں بہت انٹلیکچوئل مشہور ہے، لیکن خدا کے ساتھ تقوی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد؟ ویسے بھی کسی کی ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں. افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس مثال سے کچھ نہ سمجھو گے؟ کسی اور کے بارے میں نہیں، خود اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش اور اپنے دل کو کس مقام پہ رکھا ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے. بس ایک ہی بات ان کو آتی کہ جب انہیں کہا جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کہتے بس ابھی لے، ابھی اٹھاؤ. پھر یہ تو نہیں کہا گیا کہ ابھی اٹھایا جائے گا، وہ تو ایک دن مقرر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی انہوں نے اپنے من گھڑت کچھ تخیلات آخرت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، حقیقت کو نہیں قبول کرتے. وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. آج دنیا میں بڑی اکڑ ہے، وہاں سارے گھٹنوں کے بل اپنی نیز پر جھکے ہوئے ہوں گے. عاجز درماندہ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے. ہر ایک کو باری باری بلا کے کہا جائے گا اپنے اعمال دیکھو. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. جو بھی تمہارے اعمال تھے سب لکھے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یاد رکھیے جب جب آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کی رحمت آپ پہ آتی، جو جو نیکی کرتے ہیں آپ رحمتوں کے دروازوں سے داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی صریح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا کہیں گے ہم اس وقت؟ یعنی انسان علم حاصل کرنے کے بعد پھر انکار کرے اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. مگر تم نے تکبر کیا. کب انکار کرتا؟ جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا اور اپنی مرضی کے مطابق رہنا چاہتا دنیا میں اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اسلامک اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھتے ہیں کانسیپٹ آف آخرت. اٹس ناٹ اے کانسیپٹ، اٹس اے ریالٹی. کانسیپٹ تو کیا ہوتا ہے؟ جو پروون نہ ہو. تو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو جنت جہنم ہے اس میں. ہم تو بس گمان سا رکھتے تھے، بس ہمارا کچھ ایک کانسیپٹ سا تھا، ویگ سا. یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. 26 پارا سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. حامیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اے نبی ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہیں سے کوئی پروف لے آؤ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر انسان ڈائل کرتا رہے جہاں نمبر کٹ چکا ہو اور کوئی جواب نہ ملے، ناٹ اویلیبل، کوئی ہے ہی نہیں وہاں، جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں، قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، بنی اسرائیل کے سب لوگ تو نہیں لیکن کچھ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ ایمان لائے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ برحق ہے اور اسی کی طرح ہے جیسے پہلی کتابوں میں آیا تھا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت اختیار کرنے کا ایک اور فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ بار بار اس موضوع کو دہرایا جا رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں اگر تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ حملته امه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، اس کے اپنا راحت اور آرام ختم ہو گیا، کیسی کیسی اس نے تمہارے لیے قربانیاں کی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 40 سال کا ہوتا ہے انسان تب والدین کی قدر آتی ہے، تو جو صاحب ایمان 40 سال کا ہوتا ہے پھر دعا کرتا ہے، کیا؟ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کیونکہ یقین مانیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین پر ان کے ہونے کی وجہ اور اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کوششوں کا بہت بڑا ہاتھ، اگر وہ ہمیں اس طرف نہ آنے دیتے یا ہمارے دل میں محبت نہ ڈالتے تو آج ہم کہاں ہوتے۔ تو خصوصاً اگر اللہ دین کی سمجھ دے تو اور بھی زیادہ والدین کے شکر گزار ہوں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہوتی ہے، جن کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش نہیں کرتے، ان کے ہم بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے کوئی اٹھ کے نہیں آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو کر گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، جو محنت کی دنیا میں فائدے کے لیے کی، تو کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں مزہ مل چکا تم کو. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وذکر اخا عاد، ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احکاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. اسی کے نام سے احکاف سورت کا نام ہے. احکاف حقف کی جمع ہے، ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، اس علاقے میں اسی قسم کی فضا تھی. اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے. سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ تو ہماری برین واشنگ کرنے آیا؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے. اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے. ٹورنیڈو کی طرح اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنوں کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، سب کچھ تباہ، ہوا نے سب کچھ اڑا دیا. اس طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں، حد تک انسانوں کو بھی اڑا اڑا کر پٹخ کے مارا کہ ان کی گردنیں الگ ہو گئی اور وہ پچھڑے پڑے تھے. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ویسے وہ بڑے طاقتور تھے. ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، یعنی جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے تھے، پھر کہاں ہے وہ؟ اب مدد کو کیوں نہیں آئے؟ بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، سب گم گئے. جیسے بڑی بھیڑ میں کوئی آپ کسی کو ساتھ گائیڈ بنا کے لے جاتے ہیں اور وہ خود گم ہو جاتا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کئی دفعہ حرم میں لوگ کھو جاتے ہیں. اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے. یہ اس وقت جب آپ مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف میں گئے تھے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے، اور وہ بھی نہیں مانے انہوں نے، تو پتھر مار مار کے آپ کے جسم سے اتنا خون بہایا کہ وہ پاؤں میں جم گیا، آپ بری طرح زخمی ہو گئے. تو اس وقت آپ باغ میں آ کر بیٹھے تھے. تو بہرحال اس سفر پر جنوں کا ایک گروہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر اسلام لے آیا. اب آپ گئے تھے کسی اور کو کچھ بتانے، وہ تو نہیں مانے جنہیں بتانے گئے تھے، لیکن ایک اور گروہ مسلمان ہو گیا. اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ نیکی کے ارادے سے نکلیں، اگر وہ نہ کر سکے جو آپ سوچ کے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور طرح آپ کو اس کا بدلہ دے دے گا اور اس نیت کا اجر بھی دے دے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص رات کے وقت اس نے سوچا میں خفیہ صدقہ کرتا ہوں، کسی کو نہ پتا چلے، اندھیرے میں چپکے سے دوں گا. صدقہ لے کے نکلا اور کسی کے چور کے ہاتھ میں رکھ دیا اس نے انجانے میں، کیونکہ نظر ہی نہیں آئے چور ہے. صبح اٹھا تو لوگوں کو کہ اندر یہ بات مشہور ہوئی کہ آدھی رات چور کو کسی نے صدقہ دیا. وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اللہ میں تو نیکی کے لیے کسی اور کام کے لیے کہ گیا تھا، یہ چور کو مل گیا، اگلی رات اسی طرح کسی زانی عورت کو مل گیا، اگلی رات کسی اور اسی طرح کے بندے کو مل گیا. تو وہ بہت پریشان ہوا. تو اس کو ہر دفعہ یہی سمجھایا گیا کہ تمہیں نہیں معلوم، کیا خبر تمہارے صدقے کی وجہ سے چور چوری چھوڑ دے، زنا والا زنا چھوڑ دے، تو مجرم اپنے جرم چھوڑ دے. اللہ تمہاری تو نیت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس سے تم نکلے ہو، کیا سوچ کے گھر سے نکلے ہو، آگے کے نتائج اللہ پہ چھوڑ دے. ہم بھی ہر روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں کوئی خاص نیت لے کے، کیا نیت ہوتی ہے ہماری، سوچ کے نکلا کریں. اسی طرح کوئی ہم کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کرتے ہیں، بس نیت پیاری کر لیں، اچھی کر لیں، صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، دکھاوے اور ریاکاری بات سے نکال دیں. پھر اگر وہ نہ بھی اچیو کر سکے جو آپ کرنے والے تھے، جو آپ کا ڈریم تھا، تو بھی اللہ اس سے بہتر دے گا، کیونکہ آپ نے اپنی کوشش کر لی اور اللہ نے قبول کر لی، اگر یہ خالص تھی، ملاوٹ والی نہیں. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پہلی دفعہ ہی ان کو قرآن سن کے سمجھ آ گئی بات کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے توجہ سے سننا چاہیے، ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں. سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ وہ لگا ہوا ہو تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ قرآن مجید لگا ہوا ہے، باتیں کیے چلے جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی. پھر جب وہ پڑھا جا چکا، تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. پہلے دن دعویٰ کا سبق لے کر گئے. ہم تو کیا کہتے ہیں، ذرا ہم خود ٹھیک ہو جائیں، پہلے ذرا ہمارا تزکیہ ہو جائے، پھر ہم کسی کو ہدایت کی بات بتائیں گے. اور کبھی بھی وہ دن نہیں آئے گا کہ جب ہم پورے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے ڈے ون پہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں، یہ تو سب کے لیے، یہ تو شیئر کرنے والی چیز ہے، انہوں نے جا کے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. یعنی جو اللہ کے دائی کی بات نہیں مانتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جنوں کا یہ جو دعویٰ کا انداز ہے، میتھڈالوجی ہے، اور جو کانٹینٹ ہے، اور جو وجہ ہے، اور جو موٹیویشن ہے، وہ سب قابل ذکر ہے. اللہ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ عبادت کا ایک حصہ ہے یہ بھی کہ انسان خیر کی بات کو لوگوں میں عام کرے، اوروں کا بھی بھلا کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، تو ایک شخص کو بڑی بھوک لگی، وہ کسی کھجوروں کے باغ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے کھجور توڑی، کپڑا رکھا نیچے، کھجور توڑی اور جانے لگا کھا کے، تو مالک نے پکڑ لیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو آپ نے فرمایا، اس کا کپڑا اسے واپس کرو، یہ جاہل تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو بتایا، تم نے اس کو کیوں نہیں سکھایا کہ اس طرح بغیر اجازت کھجوریں لینا منع ہے، اگر اس نے غلط کام کیا تو تم بھی ساتھ ذمہ دار ہو کہ تم نے اس کو نہیں بتائی بات. آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس اصول پہ عمل کر رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ نہیں کرتا، پھر تم نے کیا رول پلے کیا اس کی اصلاح کے لیے؟ تو جو جس جگہ کا رائی ہو، امیر ہو، ذمہ دار ہو، یا لیڈر ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی اصلاح کی فکر کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں اور کہا جائے کہ تمہارے پاس جو علم تھا وہ تو تم نے اپنے پاس رکھا، شیئر ہی نہیں کیا، لہٰذا تمہیں آج کیا ملے. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں؟ تم کہتے تھے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، کیا یہ حق نہیں؟ ہاں ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، کیونکہ جو دعویٰ کرے گا اس کو صبر کرنا پڑے گا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یعنی فوراً فیصلہ نہ کر دو اور حکم نہ لگا دو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہ رہے تھے. بات پہنچا دی گئی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا اب نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ نہیں، جنہوں نے نافرمانی کی وہی اپنا انجام دیکھیں گے.